السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم: لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان اقل منه. درود پڑھیے محمد والے. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 67 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: لا تستحی من اعطاء القلیل، کم مقدار اور چھوٹی مقدار کم چیز دینے میں شرم مت کرو. فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلَّ مِنْهُ، چونکہ محرومیت اس سے بھی زیادہ کم ہوتی ہے. یہ قول نورانی حضرت کا مومنین کے لیے ضابطۂ زندگی ہے اور قانون زندگی ہے. مومنانہ زندگی جو ایمانی اصولوں پر گزرتی ہے، اور فاسقانہ زندگی جو فسق و فجور کے مطابق گزرتی ہے. علی امیر المومنین ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، اور مومن اس وقت انسان بنتا ہے جب اپنے امیر کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے. جو جس کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کا وہی امیر ہے. جو علی کے اصولوں کے مطابق چلے گا اس کے علی امیر ہیں، اور جو کسی اور کے اصولوں کے مطابق چلے گا اس کا وہی امیر ہوگا. اور مومن اسی وقت انسان بنتا ہے جب امیر مومنین کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے. روزمرہ زندگی، زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کا ہر کام، زندگی کا ہر مرحلہ، زندگی کا ہر پہلو، زندگی کی ہر مشکل، زندگی کا ہر مسئلہ وہ اپنے امیر کے کہنے کے مطابق بسر کرے. نہج البلاغہ میں حضرت نے خطبوں کے ذریعے اور خطوط کے ذریعے اور ان مختصر حکمتوں کے ذریعے مومنوں کو اپنی زندگی کے اصول بتائے ہیں. ساتھ ہی ان خطبوں میں حضرت نے ان لوگوں کا شکوہ کیا، گلہ کیا، جن کے سامنے حضرت یہ خطبے بیان کرتے تھے لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے. ان کی زندگیاں اپنے امیر کے کہنے کے مطابق بسر نہیں ہوتی تھیں، اس لیے ان سے شکوہ کیا، گلہ کیا امیر المومنین نے. امیر المومنین کے یہ مختصر جملے جو نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں موجود ہیں، انہیں علی کی حکمت کہا جاتا ہے. یہ حکمت امیر المومنین ہے، حکمت علی ہے. حکمت اردو زبان میں طریقہ علاج ہے، پرانا طریقہ علاج، پنساری طریقہ علاج، یونانی طریقہ علاج، جس میں جڑی بوٹیوں کے صفوف یا مائعات بیماروں کو پلائے جاتے ہیں. جب بیماریاں نیچرل ہوتی تھیں, بیماریاں عام سبزیاں کھانے اور غلے کھانے سے پیدا ہوتی تھیں, ان کا علاج بھی انہی طبعی چیزوں سے ہوتا تھا. آج کل چونکہ بیماریاں ان چیزوں سے پیدا نہیں ہوتی, بیماریاں کیمیکل کھانے سے پیدا ہوتی ہیں, تو علاج بھی کیمیکل کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس وقت آپ دیسی چیزیں کھاتے تھے, دیسی بیماریاں ہوتی تھیں, دیسی علاج ہوتا تھا. آج آپ ساری ملاوٹ والی چیزیں کھاتے ہیں, صنعتی چیزیں کھاتے ہیں, اور صنعتی بیماریاں آپ کو لگتی ہیں ولایتی, تو علاج بھی ولایتی ہی ہو سکتا ہے ان کا, دیسی طریقے سے ان کا علاج نہیں ہو سکتا. لہذا اکثر دیسی علاج کرنے والے جب خود بیمار ہوتے ہیں تو وہ اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس سرجری جا کر کرواتے ہیں. جس طرح عام عوام بیمار ہوتے ہیں, پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں, پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں, انگلینڈ چلے جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. یہ ایک پرانا طریقہ علاج تھا, یونان سے شروع ہوا, پھر کرتے کرتے پاکستان آ گیا. اب بیماریاں بدل گئی ہیں لیکن طریقہ علاج لوگوں نے وہیں رکھا ہوا ہے, جس سے دل کو تسلی ملتی ہے. یہ اردو زبان میں حکمت کا معنی ہے. اردو میں یا اردو سے قریب زبانیں, سرائکی ہے, پنجابی ہے اور ملتی جلتی زبانیں, ان میں حکمت طریقہ علاج کا نام ہے. لیکن حکمت قرآن کریم کا لفظ ہے. اللہ نے, خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء اس لیے بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے جا کر, معلم حکمت بنا کر, استاد حکمت بنا کر بھیجے ہیں. اور جو کام انبیاء نے کیا ہے وہی کام انبیاء کے اوصیاء نے بھی کیا ہے. ہر نبی کا جانشین وہی کرتا ہے جو نبی نے کیا ہے. اگر وہ کام جو نبی نے کیا ہے جانشین نہ کر سکے تو اس کی جانشینی مشکوک ہو جاتی ہے. قرآن فرما رہے کہ ہم نے نبی بھیجے ہیں کس لیے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے نبی بھیجے ہیں ان امیین کے درمیان. نبی کا کام ہے آیات قرآن کی تلاوت کر کے ان کو سکھانا, تزکیہ و تطہیر کرنا, پاک کرنا ان کو, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کا کام یہ ہے. اور جو نبی کا وصی ہوگا, جانشین ہوگا نبی کے بعد, اس نے بھی وہی کام کرنا ہے جو نبی کر رہے تھے. یعنی وہ بھی اپنی امت کو حکمت و تعلیم کی, کتاب کی تعلیم دے آگر. اب آپ تمام اصحاب نبی, تمام پیروان نبی, اگر ان کے آثار میں, باتوں میں جستجو کریں تو آپ کو شاگردان رسول اللہ میں جو بہت زیادہ تھے ان میں ایک ہی شخصیت نظر آئے گی جو قوم کو حکمت کی تعلیم دے رہی ہے, اور وہ حکمت فقط امیر المومنین کے خطبوں میں اور کلام میں موجود ہے. نہج البلاغہ میں جو کچھ بھی ہے وہ حکمت ہے. حکمت قرآن کی زبان میں طریقہ علاج کو نہیں کہتے, پنساری کی دواؤں کو حکمت نہیں کہتے, جڑی بوٹیوں کی پھکیاں بنا کر دینا حکمت نہیں ہے. حکمت کہتے ہیں ایسے مضبوط اصول, مستحکم اصول, ایسی پکی باتیں جن کے اندر شک نہ کیا جا سکے, ایسے اصول جن کو کوئی توڑ نہ سکے, جو باطل نہ قرار دیے جا سکتے ہوں, اور جن کے اندر کوئی شک و شبہ اور تردید موجود نہ ہو, کنفیوژن موجود نہ ہو, ایسی مضبوط و فیصلہ کن باتوں کو حکمت کہا جاتا ہے. امیر المومنین نے وہ تعلیم دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی. امیر المومنین نے اپنے خطبوں میں قرآن کی اس تعلیم کو لوگوں کو بتایا ہے. حکمت کے مقابلے میں حماقت ہے، حماقت بے وقوفی، بے وقوفی یعنی ایسا طرز زندگی جس میں انسان مضبوط قوانین نہ رکھتا ہو، مضبوط اصول نہ رکھتا ہو، مستحکم و محکم بنیاد نہ ہو، شک و تردید کی حالت میں جا رہا ہو، جاہلیت و عداوت اور دشمنی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ عناد عداوت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو، اس کو حماقت کہا جاتا ہے۔ حکمت سے وحدت نکلتی ہے، حماقت سے تفرقہ نکلتا ہے۔ حکمت سے محبت پھوٹتی ہے، حماقت سے نفرت پھوٹتی ہے۔ حکمت سے بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے اور حماقت سے دشمنداری پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں اس ملک کے اندر جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن ان کے آپس کے تعلقات حکمت کے نہیں حماقت کے مطابق ہیں، مسلمان مسلمان کے مقابلے میں، مسلمان مسلمان کے خلاف، اس لیے کہ مملکت کی ہر شے بیوقوفوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہاری ہدایت کا سامان میں نے کرنا ہے، دین میں نے بنانا ہے، تم نے نہیں بنانا۔ جتنے پڑھ لکھ جو تمہیں دین بنانے کا حق نہیں ہے۔ آپ کچھ چیزیں بنا سکتے ہو، اپنے گھر بناؤ، شہر بناؤ، سڑکیں بناؤ، نالیاں بناؤ، کھیت بناؤ، کھلیان بناؤ، ٹریکٹر بناؤ، ٹرالیاں بناؤ، جو بنا سکتے ہو بناتے رہو، لیکن خیال رکھنا دین نہیں بنانا تمہیں، دین خدا نے خود بنانا ہے، انسانوں کے حوالے نہیں کیا، نہ ان پڑھوں کے حوالے کیا، نہ پڑھے لکھوں کے حوالے کیا۔ چونکہ جس طرح ان پڑھ دین نہیں بنا سکتے، پڑھے لکھے بھی دین نہیں بنا سکتے، یہ کام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین پہنچانے کا اہتمام بھی خود کیا ہے، وہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم آپس میں ہی کسی کو چن لو جو دین بنانے کا کام کرے یا دین پہنچانے کا کام کرے۔ اللہ کا فرمانا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کہ کس کو رسالت دینی ہے تاکہ لوگوں کو دین سمجھایا جا کر۔ اگر ساری دنیا مل کر رسول بنانا چاہے نہیں بنا سکتے، اور جتنا زیادہ جمع ہو کر کسی کو رسول بنانے کی کوشش کریں گے، خود بھی رسوا ہوں گے، اس کو بھی جھوٹا ثابت کریں گے۔ اگر سارے روئے زمین کے رہنے والے مل کر کہیں فلاں آدمی رسول ہے، وہ رسول نہیں بنتا، وہ تو نہیں بنتا، یہ ضرور جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے حاکم و امام کی ضرورت ہے، وہ امام بھی تم نے نہیں چننا، وہ امام بھی میں نے مقرر کرنا ہے۔ لہذا اگر کسی دن تم نے یہ کوشش کی اپنے لیے امام چننے کی، تم خود بھی رسوا ہو جاؤ گے، وہ جس کو امام بنایا ہے وہ بھی رسوا ہو جائے گا، وہ جھوٹا ثابت ہوگا، تم بھی جھوٹے ثابت ہوگے۔ یہ کام اللہ نے اپنی طرف سے مقرر کیا ہے کہ میں نے مقرر کرنا ہے کس نے تمہیں ہدایت کرنی ہے۔ اور اگر اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کو انسان چھوڑ دے اور خود ساختہ نمائندے بنا لے، جو اللہ کے نمائندے ہیں وہ تو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن جن کو بشر چن لے گا وہ حماقت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں کہ پاکستان میں اس مملکت کا آج حال یہ کیوں بنا ہوا ہے، جس میں گیس آتی ہے، پٹرول چلا جاتا ہے، پٹرول آتا ہے، گیس چلی جاتی ہے، جس میں محرم آتا ہے ناامنی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، رمضان آتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ عوام آسودہ رہیں، ہر طرف قتل و غارت، ہر طرف فساد، ہر طرف فتنے۔ کیوں یہ ہوا؟ اس لیے کہ جن کو اللہ نے مقرر کیا تھا انسانوں کے نظام کو سنبھالنے کے لیے، ان کو چھوڑ کر انسانوں نے خود نمائندے بنائے اپنے۔ اور یہی حماقت کا راستہ ہے. مملکت کا حال حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے، مذہبی دنیا جس کو بہت ہی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے تھا، سب سے زیادہ پاکیزہ انسان مذہبیوں کو ہونا چاہیے تھا، محبت سب سے زیادہ مذہبیوں کے اندر ہونی چاہیے تھی، دینداروں کے اندر ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ دیکھیں سب سے زیادہ نفرت اور تعصب مذہبیوں کے اندر موجود ہے. مملکت بھی بے وقوفوں کے ہاتھ چلی گئی، ریاست بھی بے وقوفوں کے ہاتھ چلی گئی، سیاست بھی بے وقوفوں کے ہاتھ میں چلی گئی. ابھی آپ نے یہ عزیز سے رباعی سنی، اور مذہبی معاملہ بھی بے وقوفوں کے ہاتھ میں چلا گیا جنہیں یہی نہیں پتا ابھی شہید کون ہوتا ہے. جب دین و دنیا دونوں بے وقوفوں کے ہاتھ چلے جائیں، اس قوم کے پاس نہ دنیا میں پٹرول ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، اور نہ دین میں اس کے پاس عقیدہ ہے، نہ عمل ہے، نہ اتحاد ہے، نہ وحدت ہے اس کے اندر. یعنی ان بے وقوفوں نے دنیا بھی چھین لی ہے اور دین بھی تمہارا چھین لیا ہے. اس حماقت سے نکلنے کا چارہ کیا ہے بے وقوفی کے اس عالم سے؟ پاکستان قوم و ملت و سرزمین و حکومت و سیاست و ریاست سب کچھ بے وقوفوں کے اختیار میں دے دیا گیا ہے. رائے حل یہ نہیں ہے کہ ان بے وقوفوں کے ساتھ کچھ اور بے وقوف بھی بڑھائے جائیں، یہ تھوڑے بے وقوف ہیں، کچھ اور بے وقوف بھی ساتھ ان کے اضافہ کیے. جس طرح شوق ہے، بعضوں کو شوق ہے ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، نہ. رائے حل یہ ہے کہ تفرقے کا رائے حل تفرقہ نہیں ہوتا، تفرقے کا رائے حل وحدت ہے، نفرت کا رائے حل محبت ہے، نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جاتا. اگر نفرت نفرت سے ختم ہوتی تو ساس جب بہو سے نفرت کرتی ہے، جواب میں بہو بھی ساس سے نفرت کرتی ہے، تو 3 مہینے بعد دونوں کی نفرت ختم ہو جانی چاہیے. چونکہ نفرت کی چھری سے نفرت کو کاٹا جاتا ہے، اور نفرت کی چھری سے جب نفرت کٹتی ہے تو نفرت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کسی گھر میں ساس بہو میں جب جھگڑا شروع ہوتا ہے، نفرت شروع ہوتی ہے، ایک نفرت کرتی ہے پھر دوسری بھی جواب میں نفرت کرتی ہے. سن لیں، اگر ساس نفرت کرتی ہے بہو محبت کرے اس سے، اگر بہو نفرت کرتی ہے ساس محبت کرے اس سے. تجربہ کر کے دیکھ لو، نفرت سے نفرت کا مقابلہ تو کر کے دیکھ لیا کہ گھر میں کتنا فساد ہوتا ہے، گھر میں کتنا فتنہ کھڑا ہوتا ہے. اب یہ بات جو ایک طالب علم سے سن رہے ہیں، یہ نسخہ بھی آزما لیں کہ نفرت کو محبت کی چھری سے کاٹیں. آپ دیکھیں کتنا جلدی آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا. اگر آپ سے کوئی نفرت کرے، آپ اس سے محبت کرو. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ احسان کر کے ان کی سرزنش کریں، ان کو سزا دیں. سب سے بڑی سزا یہ کہ ان کے ساتھ احسان کریں، آپ تلافی احسان کے ذریعے سے کریں، آخری زیادتی ہوگی. اگر ایک دفعہ آپ یہ کام کریں، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس کے ساتھ احسان کریں، آپ یقین جان لیں کہ اس کی طرف سے وہ آخری زیادتی ہوگی، اس کے بعد نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے زیادتی کا جواب زیادتی سے دیا، پھر توقع رکھو کہ وہ بھی دوسری زیادتی کرے گا آپ کے ساتھ. ہمیں ہتھیار پتہ ہونے چاہیے کس سے کس کو کاٹنا ہے. محبت سے نفرت کو کاٹنا ہے، وحدت سے تفرقے کو کاٹنا ہے. عزیزان، اسی طرح اگر حماقت ہو جائے، کسی جگہ بے وقوفی ہو جائے، حماقت کو حکمت سے ختم کیا جا سکتا ہے، حماقت کو حماقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک آدمی بے وقوفی دکھاتا ہے، دوسرا کہے تم بڑے بے وقوف بنتے ہو، میں تم سے بھی بڑا بے وقوف ہوں. عموماً ٹھن جاتی ہے نا ہمارے ہاں آبائی کلچر میں، ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے تو بدماشی دکھاتا ہے، میں تجھ سے بھی بڑا بدماش ہوں. کئی جگہ پر اہل علم کو یہ سنا ہے یہ کہتے ہوئے. علماء، زہر علماء کا واسطہ تو پڑتا ہے عوام سے، مختلف طبقات سے، کچھ غلط لوگوں سے بھی پڑتا ہے. کئی جگہ پر علماء سے سنا کہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بدماش ہے، تو صرف مجھے کیا سمجھتا ہے، میں تجھ سے بھی بڑا بدماش ہوں. نہ عزیز من، نبیوں کے مقابلے میں بدماش آئے لیکن نبیوں نے نہیں کہا میں تجھ سے بھی بڑا ہوں، نبیوں نے کہا تو اگر بدماش ہے میں خدا کی طرف سے ہادی بن کر آیا ہوں. اور کبھی بھی بدماشی سے بدماشی ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے. پہلے ایک بدماش ہوتا ہے، پھر دو ہو جاتے ہیں، اور دو کے چار ہو جاتے ہیں، پھر سارا قبیلہ ہی. ہمیشہ ہم ہتھیار کو تلاش کریں. ہر چیز کا ہتھیار پہلے تلاش کریں کہ اس کو کس سے کاٹنا ہے. ہٹ درمی سے علاج نہیں ہوتا، حماقتوں کا علاج حکمتوں سے ہوتا ہے. حماقتیں کہاں سے پیدا ہوئیں؟ جب انسانوں نے خود اپنے لیے نمائندے چننا شروع کیے. اپنے امیر، اپنے حاکم، اپنے لیڈر جب خود لوگوں نے چننا شروع کیے اور مملکت اور سیاست اور ریاست ان کے حوالے کی اور مذہب و دین ان کے سپرد کیا، انہوں نے ہر ایک کو حماقت کا میدان بنا کے تباہ کر دیا ہے. اس حماقت کا علاج کیا ہے؟ اس حماقت کا علاج حکمت ہے، اور حکمت کا منبع قرآن ہے اور نہج البلاغہ ہے. اس لیے رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ یہ لوگ جن کے اندر خدا نے رسول مبعوث فرمائے، یہ جاہلیت میں مبتلا تھے، عداوت میں مبتلا تھے، ضلالت میں مبتلا تھے، اور سب کی بنیاد حماقت تھی. عداوت ان کے اندر تھی، جہالت ان کے اندر تھی، جاہلیت ان کے اندر تھی، اور ضلالت ان کے اندر تھی. اس سب کو ختم کرنا تھا، اور اس کی ماں کا نام حماقت ہے. جہالت کی ماں کا نام حماقت ہے، عداوت کی ماں کا نام حماقت ہے، اور صفاحت کی ماں کا نام حماقت ہے. یہ سب حماقت کی فرزند ہے و اولاد ہے، اور ضلالت و گمراہی حماقت کی اولاد ہے. رسول اللہ کو بھیجا گیا کہ آپ عداوتوں کو، عدو کو، دشمنوں کو ٹھیک کریں، جہلا کو ٹھیک کریں، گمراہوں کو ٹھیک کریں. رسول اللہ کیا لے کر آئے؟ اس حماقت کی ماں اور حماقت کے فرزندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے رسول اللہ حکمت لے کر آئے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کے ذریعے حماقت ٹھیک ہوتی ہے. وہ رسول اللہ نے کر دی. یہی قوم جو ضلالت مبین میں تھی، اسے رسول اللہ نے حماقت سے نکال کر خیر امت کا خطاب عطا کیا. کن تم خیر امت، تم بہترین لوگ ہو. بس معلوم ہوا کہ حکمت کے ہتھیار سے جہالت ختم ہو سکتی ہے، ضلالت ختم ہو سکتی ہے، گمراہی ختم ہو سکتی ہے. اور ساتھ رسول اللہ یہ فرما کر گئے تھے، انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جب بھی دیکھو تمہارے معاملات احمقوں نے، بیوقوفوں نے خراب کر دیے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں بیوقوفوں نے سیاست، مذہب، ریاست، دین، ہر ایک چیز تباہ کر دی، ہر چیز خراب کر دی بیوقوفوں نے. یہاں پر حکمت کی ضرورت ہے. حکمت باب حکمت سے ملے گی، جو مدینہ حکمت کا دروازہ ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ علی ہے. یہ حکیمانہ اصول اپنے گھروں میں آزماؤ، اپنے شہروں میں آزماؤ، اپنے محلوں میں آزماؤ، اپنی برادریوں میں آزماؤ، اپنی مملکت میں آزماؤ، اور پوری دنیا کے اندر آزما کے دیکھو. امیر المومنین نے جو حکیمانہ اصول بیان کیے ہیں، گھر سے شروع کریں. آپ گھر میں اثر دیکھیں، اگر گھر میں اثر نکلا تو پھر اس کو محلے میں، پڑوس میں اور رشتہ داروں میں بھی آزمائیں. اگر رشتہ داروں میں اس کا اثر نکلا تو باقی شہر والوں کو بھی بتائیں. شروع گھر سے کریں آپ. یہ اصول جو امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں، ان اصولوں میں سے ایک ضابطہ امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی آتا ہے آپ کے پاس ضرورت مند، اس کی ضرورت آپ نے پوری کرنی ہے، آپ کے پاس ہے نہیں زیادہ کچھ، کم مال ہے. ایک شخص ہے جس کو 100 روپیہ ضروری ہے اور آپ کے پاس 5 روپے ہیں، وہ انسان دیتے ہوئے جھجک جاتا ہے، شرم کرتا ہے کہ میرے پاس مال تھوڑا ہے، سب زیادہ دے رہے ہیں، میری جیب میں اتنا مال نہیں ہے، اب لوگ دس دس ہزار بیس بیس ہزار چندہ دے رہے ہیں، میرے پاس صرف پانچ روپے ہیں، دو روپے ہیں۔ عموماً مال کی کمی کی وجہ سے انسان شرما جاتا ہے اور راہ خدا میں کسی کی مدد نہیں کرتا، شرم آ جاتی ہے اس کو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تھوڑا دینے سے شرماؤ مت، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کم ہے مال، تو یہاں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، یا حیا نہ کرو، لا تستحیے، حیا مت کرو، شرم مت کرو کہ میں تھوڑا دے رہا ہوں کسی کو، جتنی توفیق ہے وہ دے دو اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرومیت اس سے بھی زیادہ کم ہوتی ہے، اگر آپ نے یہ تھوڑا بھی نہ دیا وہ محروم رہ جائے گا، اور محرومیت تھوڑے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ حیا انسان کے اندر بہت اعلی صفات میں سے ہے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ انسان اور جانور میں جو فرق اللہ نے رکھا ہے اس میں سے ایک فرق حیا کا رکھا ہے، جانوروں کو حیا نہیں دی، انسانوں کو حیا دی ہے اللہ نے، حیات سب کو دی ہے، جانور کو بھی دی ہے، جانور بھی حی ہے، زندہ ہے، تکڑا ہے، جسم میں زیادہ طاقتور ہے، بھینس انسان سے زیادہ طاقتور ہے، بیل انسان سے زیادہ طاقتور ہے، اونٹ انسان سے زیادہ طاقتور ہے، گھوڑا انسان سے زیادہ طاقتور ہے، گدھا انسان سے زیادہ طاقتور ہے، طاقت و جس جسا و جسم ان کا زیادہ مضبوط ہے، لیکن یہ حیات کے خدا نے مجسمے بنائے ہیں، ان کو حیات دی ہے، حیوان یعنی حیات والا، جس کے پاس حیات ہو، ان کو حیوان بنایا لیکن انہیں حیا نہیں دی ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں جانوروں میں کوئی حیا نہیں ہوتی، نہ پرندوں میں حیا ہے، نہ چرندوں میں حیا ہے، نہ درندوں میں حیا ہے، یہ مختلف قسم کے حیوان ہیں، حیات ہے، زندگی ہے، زندہ ہے، لیکن حیا ان کے اندر نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے حیا عطا کی ہے، حیا بنیادی فرق رکھا ہے انسان اور حیوان کے درمیان، لہذا انسان کی انسانیت غلے سے نہیں پہچانی جائے گی کہ یہ کھاتا کتنا ہے، چونکہ غلہ جانور زیادہ کھاتا ہے، یہ کھیت جو ہم اگاتے ہیں ان کھیتوں کے اندر گندم ہوتی ہے، دانے انسان کی طرف آ جاتے ہیں، بھوسا جانور کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ گندم کے کھیت میں دانا کم ہوتا ہے، بھوسا زیادہ ہوتا ہے، کئی ٹرالے بھوسے کے ہوتے ہیں اور چند بوریاں غلے کی ہوتی ہیں۔ انسان کا رزق کم ہے، جانور کا رزق زیادہ ہے، چونکہ اس کی خوراک زیادہ ہے، اس کا کھانا زیادہ ہے، زیادہ کھا کر انسانیت ثابت نہیں ہو سکتی، لمبی عمر سے بھی انسانیت ثابت نہیں ہو سکتی، حیا سے انسانیت ثابت ہوتی ہے، ہر وہ انسان اتنا انسان ہے جتنی اس کے اندر شرم و حیا رکھی گئی ہے۔ شرم و حیا بہت بنیادی صفت ہے عزیزان، بلکہ ایک روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو جتنی بھی اعلیٰ اچھی صفات دی ہیں، اچھی خوبیاں دی ہیں انسان کو، بہت اچھی اچھی خوبیاں اللہ نے دی ہیں انسان کو، ان ساری خوبیوں کو پیک کر کے دیا ہے، ایسے ہی مٹھی میں نہیں دے دیا انسان کو۔ آج کل دیکھیں ہر چیز پیکنگ میں آ رہی ہے، پہلے یاد ہے، یہ بزرگوں کو یاد ہوگا کہ دکانوں پہ جاتے تھے دکاندار، پرانے ترازو تھے، آج کل ڈیجیٹل ترازو مختلف آ گئے ہیں، بلکہ آج کل تو تلی ہوئی چیزیں پیکٹ میں بند تولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، فیکٹریوں والے کمپنیوں والے تول کے مقدار معین کر کے پیک کر کے بیچتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، جو چیز لینے جاتے تھے وہ ترازو، پلڑے والا ترازو تھا، اس کے اندر ایک طرف باٹ ایک طرف غلہ رکھ کر پھر آپ کو دیتا تھا، جولی سامنے کر لیتے تھے کمیز کی یا چادر کی، اور جولی بنا کر اس میں ساری چیزیں انڈیل دیتا تھا، اور بعض راستے میں گر جاتی تھی، اگر کوئی سلیقے والا بچہ بچی ہو تو وہ تو لے آتا تھا گھر تک، اگر کوئی بد سلیقہ ہو بے سلیقہ ہو تو آدھا راشن راستے میں ہی گرا کے گھر آ جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے انسان کو جو اچھی صفات دی ہیں وہ اس طرح نہیں اس کی جولی میں ڈال دی کہ یہ لے بعد میں خود جا کے جدا کر لینا، بلکہ پیک کر کے دی ہیں، پیکنگ بنائی ہے، ان پیکنگ کے اندر خدا نے بس کتنی اچھی صفات ہے انسان میں، شجاعت، دلیری ایک اچھی صفت ہے، غیرت اچھی صفات ہے یا نہیں ہے؟ اچھی صفات ہے نا، یہ تو ہر انسان کہتا ہے، مذہبی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، انہیں یہ پتہ ہے کہ غیرت ایک اچھی صفت ہے، جس کے اندر بھی ہو، کوئی بھی دنیا میں غیرت مند ہو اچھا انسان ہے، کوئی بھی دنیا میں بہادر انسان ہو وہ اچھا انسان ہے، سخاوت اچھی چیز ہے، بخل اچھی چیز نہیں ہے، لیکن سخاوت اچھی چیز ہے۔ خوب، یہ اتنی زیادہ اچھی صفات خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، اور عطا کر کے ان کو پیک کیا ہے ایک کور کے اندر، اس کور کا نام حیا رکھا ہے، حیا کے اندر بند کر کے یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ڈال دی ہیں اللہ نے، اور یہ فرما دیا ہے کہ یہ حیا، یہ پیکنگ کور، یہ بہت نازک ہے، بڑا نازک کور ہے، اگر کور پھٹ گیا باقی ساری چیزیں بیچ میں سے نکل جائیں گی، گر جائیں گی، آہنی نہیں ہے، لوہے کا نہیں ہے، اتنا مضبوط نہیں ہے، لکڑی کا کریٹ نہیں بنا ہوا، بلکہ نازک سی تہ ہے اس کی، اور اگر جس کے اندر حیا ختم ہو جائے تو صرف حیا ختم نہیں ہوتی، تمام انسانی صفات اس کے وجود سے نکل جاتی ہیں۔ اگر حیا ختم ہو جائے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، حیا چلی جائے عقل بھی چلی جاتی ہے، حیا چلی جائے دین بھی چلا جاتا ہے، حیا چلی جائے مروت بھی چلی جاتی ہے، حیا ختم ہو جائے شجاعت بھی ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جائے غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے، حیا سے ساری چیزیں قائم ہیں، اس لیے حیا و شرم اعلی و پاک انسانی صفت ہے، شرم و حیا خداوند تعالیٰ کا فرمانے کا حدیث قدسی ہے، ظاہراً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ حیا کے 10 قسمیں ہیں، 10 شعبے ہیں، حیا کے 10 حصے ہیں، ایک حصہ مردوں کو اندر تقسیم کیا گیا ہے، 9 حصے عورتوں کو دیے گئے ہیں۔ حیا کو اللہ نے تقسیم کیا ہے، جس طرح حسد کے بارے میں بھی ایسی ہی روایت ہے، حسد کے بارے میں ہے کہ خداوند نے حسد کے 10 حصے کیے ہیں، آپ جیسے قربانی کرتے ہیں نا، اجتماعی قربانی، گائے ذبح کرتے ہیں، 7 آدمی مل کے، 10 آدمی مل کے قربانیاں کرتے ہیں، پھر اس کے کتنے حصے کرتے ہیں، جتنے 7 حصے ہیں، 7 حصے کر کے اپنا اپنا حصہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ حسد یعنی کسی کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ اس کے پاس یہ مال کیوں ہے، اس کی یہ زندگی اچھی کیوں ہے، اس کی عزت کیوں ہے، اس کا مقام کیوں ہے، اس کی شخصیت کیوں ہے، اس کا احترام کیوں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے اس کا، ایسا احساس اس کو حسد کہتے ہیں، اور یہ اتنا برا احساس ہے کہ خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ حاسدوں کے حسد سے آپ بھی اللہ کی یہاں پناہ مانگیں۔ حاسد اتنا خطرناک ہوتا ہے، اب توجہ فرمائیے، حدیث سنانا اس لیے کہ اصلی بات حیا والی سمجھ میں آ جائے۔ حسد کو 10 حصے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، 10 حصے کر کے ایک حصہ سارے انسانوں میں بانٹ دیا، عورتوں میں، مردوں میں، عوام میں، پاکستانیوں میں، ہندوستانیوں میں، عربوں میں، غربیوں میں، امریکیوں میں، اولین میں، آخرین میں، سب میں ایک حصہ حسد کا بانٹ دیا، اور باقی 9 حصے پورے وہ ایک طبقے کو دے دیے جن کا نام علماء ہے، 9 حصے علماء کو دے دیے اور ایک حصہ ساری مخلوق میں بانٹ دیا۔ عام لوگوں کے اندر جو حسد موجود ہے یہ اس ایک حصے کا اثر ہے، ایک حصے کا اثر ہے، مثلا آپ قربانی کریں، اس کے 10 حصے بنائیں، ایک حصہ ساری مخلوق کو بانٹ دیں، اور اتنی قربانی ہو جس گھر میں دیکھیں دیگ چڑی ہوئی ہے، آپ پوچھو بھائی اتنی دیگ کہاں سے آ گئی، آپ کہتے ہیں فلاں قربانی کا حصہ مجھے بھی ملا ہے، تو سارے محلے کو 10ویں حصے سے اتنا گوشت آیا ہے کہ ہر گھر میں دیگ پک رہی ہے، ان کو یہ پوچھو کہ وہ ایک حصہ سارے محلے میں بانٹا گیا، اتنے گوشت ہر ایک کے گھر میں پک رہا ہے، تو بتاؤ وہ باقی 9 حصے کہاں گئے، باقی قربانی کے 9 حصے، تو وہ کہیں گے کہ 9 حصے فلاں کے گھر میں ہیں، وہ وسن چودھری صاحب کے گھر میں ہیں، وہ شاہ صاحب کے گھر میں ہیں، تو جب دسویں حصے کو سب پر تقسیم کیا گیا، ہر گھر میں دیگ ابل رہی ہے، تو جس کے گھر میں نو حصے پورے چلے گئے اس کے گھر میں کیا حشر ہوگا؟ اب آپ توجہ کریں، یہ جو عام لوگوں میں حسد ہے، عورتوں میں، مردوں میں، یہ حسد وہ ایک دسواں حصہ ہے جو ساری مخلوق پر بانٹا گیا ہے، اور اتنا حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو جن کو پورے نو حصے دیے گئے مکمل، ان کا آپ دیکھیں وہ کتنا حسد کرتے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لہذا اکثر ہمارے بزرگان اساتید یہ کہتے ہیں کہ دو طبقوں کے سامنے آپ بہت احتیاط کیا کرو، ایک کسی عورت کے سامنے عورت کی تعریف نہ کرو، اور ایک کسی مولوی کے سامنے مولوی کی تعریف نہ کرو، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر عورتوں کے سامنے جنوں کی تعریف کرو خوش ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کے سامنے عورتوں کی تعریف کرو وہ خوش، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر بہن کے سامنے بہن کی تعریف کرو خوش نہیں ہوتی، مثلا اسے کہو کہ یہ تیری بہن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، وہ کہتی ہے تو اس کا مطلب میں اندھی ہوں، میں گونگی ہوں، میں کوڑی ہوں، بھائی آپ کی بہن کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ بہت اچھی ہے، یا آپ کی ماں کی تعریف کی جا رہی ہے بہت اچھی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ دوسرے کی تعریف کرنے کا مطلب میں معیوب ہوں۔ اگر کسی عالم کے سامنے عالم کی تعریف کرو وہ خوش نہیں کہتا، الحمدللہ ہماری برادری سے بھی ایک شخصیت ایسی ہے جس کی سارے لوگ تعریف کرتے ہیں، نہ وہیں پر آپ کو ایسا عیب نکال کے دکھائیں گے تاکہ آپ کی نگاہوں سے اس کو گرا کے جائیں، اور جب تک آپ کی نگاہوں سے گرا نہ دے وہ سمجھتے ہیں اپنا شرعی وظیفہ ادا نہیں کیا۔ اسی طرح حیا کے خدا نے دس حصے کیے ہیں، دسواں حصہ مردوں میں سارے مردوں میں تقسیم کیا ہے، اور نو حصے عورتوں کو دے دیے ہیں۔ کیوں عورت کو دیے ہیں؟ اس لیے کہ حیا کا منبع عورت کو بنانا ہے، حیا کا خزانہ خواتین کو بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی پرورش، انسان کی تربیت، انسان کی تعلیم، انسان کے لیے آغوش جو خدا نے بنائی ہے، جہاں سے انسان نے سب کچھ سیکھنا ہے، یہ حیا کا نو حصے کا منبع بھی وہیں پہ رکھنا ہے۔ نو حصے حیا کے عورتوں کے اندر خدا نے رکھے ہیں، حیا کے ذریعے سارا بھرم قائم ہے، سب کچھ۔ حیا ٹوٹ گیا سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی۔ شیطان انسان پر پہلا حملہ انسان کے حیا پہ کرتا ہے، اگر کسی کو بے غیرت بنانا ہو غیرت پہ حملہ نہیں کرتا، حیا پہ حملہ کرتا ہے۔ اگر کسی کو شیطان نے بزدل بنانا ہے تو پہلے شجاعت پہ حملہ نہیں کرتا، اس کے حیا پر حملہ کرتا ہے۔ اگر کسی کو شیطان نے کنجوس بنانا ہے تو اس کی سخاوت پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے حیا پر حملہ کرتا ہے، اس کی شرم پر حملہ کرتا ہے۔ جب انسان بے شرم ہو جاتا ہے پھر بزدل بھی ہو جاتا ہے، پھر کنجوس بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری بری صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جب تک اس کے اندر حیا قائم ہے کوئی شیطانی عمل اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ سب سے پہلا حملہ انسان کے حیا و شرم کے اوپر کرتا ہے۔ شرم دو طرح کا ہے، توجہ فرمائیں، حیا و شرم۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ الحیاء و حیاءان، حیا دو ہیں، اللہ نے دو حیا بنائی ہیں، دو شرم بنائی ہیں، دو قسم کے شرم ہیں، حیا و عقل و حیا و جہل و حیا و حمق۔ ایک حماقت کا، احمقانہ و بے وقوفی کا شرم، اور ایک عقل مندی کا شرم ہے۔ ایک وہ شرم ہے جو دکھائے عقل مند کہلاتا ہے، اور ایک وہ شرم ہے جو انسان دکھائے بیوقوف ہوتا ہے۔ شرمیلے لوگ وہ آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے، ہماری پوری قوم ہی شرمیلی ہے، پاکستانی قوم ساری شرمیلی قوم ہے۔ اب ہم نے رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں آئینے میں دیکھنا ہے کہ یہ شرمیلی قوم عقل والی شرم ہے اس کے اندر، یا بیوقوفی والی شرم ہے اس کے اندر، کون سی شرم ہے؟ عقل والی شرم انسان کے لیے کمال ہے، انسان کے لیے فضیلت ہے، انسان کا اعلی درجہ ہے، عفت و پاک دامنی و خودداری حیا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان میں شرم نہ ہو انسان عفیف نہیں ہوتا۔ اور اس وقت عزیزان یہ توجہ رکھیں، خواتین و مرد و جوانان و بزرگان، کہ اس وقت شیطانی نظام، شیطانی سیاست، شیطانی میڈیا، شیطانی کلچر، شیطانی چینل، شیطانی انٹرنیٹ، شیطانی پروپوگنڈا سب سے زیادہ نقصان انسان اور مسلمان کے حیا کو پہنچا رہا ہے۔ حیا شکن و شرم شکن ہے، یہ شرم توڑ رہا ہے، اور جب شرم ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے پھر انسان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، ہر گناہ کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر ظلم کے لیے تیار ہے۔ خوب آج یہ جو انسانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اتنا درندہ ہو جائے، ایک انسان انسان کا گلا کاٹے، اور وہ بھی مسلمان کا، کلمہ گو کا، اس حد تک درندگی و قساوت و شکاوت لانے کے لیے شیطان نے سب سے پہلے ان درندوں اور دہشت گردوں کے اندر سے شرم کو ختم کر دیا ہے۔ اور جب انسان سے شرم ختم ہو جائے تو دین کے نام پر بھی ظلم کرتا ہے، مذہب کے نام پر بھی ظلم کرتا ہے، سیاست کے نام پر بھی ظلم کرتا ہے۔ شرم انسان کو مجبور کرتی ہے، بچاتی ہے۔ شرم سرمایہ ہے، حیا سرمایہ ہے، توجہ فرمائیں۔ اور جہاں بھی شرم ہوگی دین وہاں ہے، عقل وہاں ہے۔ روایات زیادہ ہیں، وقت ہمارا کم ہے، میں چند روایات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک بہت خوبصورت روایت امام علیہ السلام سے ہے کہ جب خداوند تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا، جناب جبریل کو تین چیزیں دے کر بھیجا، کیونکہ آدم کو خلق کر کے پھر آدم کی تکمیل کی، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا فنشنگ، بلڈنگ جب بنائی جاتی ہے پھر اس کی فنشنگ شروع ہوتی ہے، یعنی اب اس میں کھڑکیاں، دروازے، روشن دان، فرنیچر، رنگ روغن، تزئینات، آرائش، خوبصورتی، پھر آخر کار بلڈنگ بالکل سجی ہوئی، شیشوں والی، پردے لگے ہوئے تیار، آپ کو دے دیتے ہیں چابی کہ یہ لیں آپ اس میں رہیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، پھر جبریل کو کہا کہ جبریل اب اس آدم کو سنوارنا بھی ہے، اب اس آدم کی تزئینات بھی کرنی ہے، زینت بھی دینی ہے آدم کو۔ زینت کے لیے کیا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تین چیزیں کہ یہ جو اور ان کے ذریعے سے آدم کو مزین کرو، خوبصورت بناؤ، سجاؤ، آدم کو سجاؤ جا کر۔ خوب فرشتے لے کر آتے اس سجاوٹ کی چیزیں، کوئی فرشتہ سخاوت لے کے آ رہا ہے، کوئی فرشتہ علم لے کے آ رہا ہے، کوئی فرشتہ کمال لے کے آ رہا ہے، کوئی فرشتہ عبادت و بندگی لے کر آ رہا ہے، کوئی فرشتہ معرفت و یقین لے کر آ رہا ہے، اور سب نے آ کر آدم کو سجانا شروع کیا، جس طرح دلہن سجاتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، وہ دلہے کو بھیج دیتے ہیں نائی کے پاس، تم خود ہی بن کر آ جاؤ، اور دلہن کو سارے مل کے سجانا شروع کرتے ہیں۔ وہ دلہن سج کے آتی ہے چونکہ اس کی شادی کا دن ہے، آدم کو فرشتے سجا رہے ہیں، خوبصورت بنا رہے ہیں، مزین کر رہے ہیں، انسانی و الہی صفات اس کے اندر رکھ رہے ہیں، تاکہ یہ ساری صفات اس کی اولاد کے اندر بھی رہیں۔ عورت اور مرد کے اندر رکھنے کے لیے آدم کو دی۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ایک عالم کا قول ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے بچے اچھے ہو جائیں، تو بچوں کی اچھائی کے لیے ساری تربیت ان کے ماں باپ کی کرو، ماں باپ کے اندر جو کچھ ہوگا وہ بچوں میں خود ہی آ جائے گا۔ بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کی تربیت کرو۔ آدم کو خدا کیوں سجا رہا ہے؟ چونکہ اولاد آدم، ابناء آدم، عورت و مرد سب کو خدا نے سجانا ہے۔ ان اس مرحلے میں جب آدم کو سجایا جا رہا ہے اور تکمیل کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو تین چیزیں دی، جبریل یہ تینوں چیزیں آدم کے پاس لے جاؤ اور آدم کو یہ کہو کہ ان تین میں سے ایک رکھ لے، باقی دو واپس کر دے، لیکن ہیں تینوں ضروری۔ جس طرح آپ کسی کے لیے ضروری چیزیں لے کر آؤ، ایک آدمی اس کے لیے کھانا بھی لائیں، اس کے لیے پانی بھی لائیں، اس کے لیے دوا بھی لائیں اور کہیں ان تین میں سے ایک لے لو آپ. ظاہر ہے کھانے سے پانی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, پانی سے کھانے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, اور دوا سے ان دونوں کی ضرورت پوری. بیمار آدمی ہے, دوا بھی چاہیے اس کو, پیاسا ہے پانی بھی چاہیے اس کو, بھوکا ہے کھانا بھی چاہیے اس کو, اور آپ اس کی ضرورت کی تین چیزیں اس کے سامنے رکھ کر اور اسے کہتے ہیں ایک اٹھا لو باقی دو واپس کر دو. یہ امتحان ہے اس کا. آدم کو اللہ نے جبریل کو دیا کہ یہ جا کر تین چیزیں آدم کو پیش کرو اور آدم کو کہو ایک اٹھا لو باقی دو واپس کر دو. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے دین, ایک ہے عقل اور ایک ہے حیا. دین و عقل اور حیا, اور تینوں ضرورت ہیں. ظاہر دین کی بھی ضرورت ہے, عقل کی بھی ضرورت ہے, حیا کی بھی ضرورت ہے. جبریل آیا کہ اللہ کا فرمان آدم کو سنایا, اے آدم تین چیزیں لایا ہوں, تینوں ضروری لیکن رکھنی ایک ہی ہے, ان میں سے تین نہیں رکھ سکتے. آدم نے عقل کو چن لیا, وہاں سے دین نہیں چنا, حیا بھی نہیں چنا, بلکہ عقل کو چن لیا. جبریل نے دین اور حیا کو کہا کہ تم دونوں واپس, تمہیں آدم نے انتخاب نہیں کیا لیکن دین اور حیا واپس نہیں گئے, وہیں قائم رہے, کھڑے رہے. جبریل نے کہا کہ سنا نہیں تم نے کہ میں نے کہہ دیا کہ تمہیں انتخاب نہیں کیا کہ تم واپس چلے جاؤ, چونکہ اللہ کا یہی حکم تھا. دین اور حیا نے جبریل کو جواب دیا, اے جبریل اللہ نے تجھے یہی کہا تھا کہ تینوں لے جا آدم کے پاس, اور آدم کو کہ ان تین میں سے ایک رکھ لے, دو واپس کر لے, اور آپ ہمیں لے کر آئے ہو. آدم نے عقل لے لی, دین اور حیا کو انتخاب نہیں کیا. آپ کو اللہ نے یہی کہا تھا لیکن خدا نے ہمیں بھی ایک حکم دیا تھا, اور وہ حکم کیا تھا؟ اے دین, اے حیا, تم ہمیشہ وہیں رہنا جہاں پر عقل ہے. آپ کو جو اللہ نے حکم دیا آپ نے کر دیا, اب جو حکم اللہ نے ہمیں دیا ہم نے کرنا ہے. ہم نے عمر بھر عقل کے ساتھ رہنا ہے. اس روایت سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دین وہاں ہے جہاں عقل ہوگی, حیا و شرم بھی وہاں ہے جہاں پر عقل ہوگی. عقل کے ذریعے شرم قائم ہے عزیزان. اگر کسی جگہ حیا نظر نہیں آتی تو سمجھو عقل بھی موجود نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الحیاء و حیاءان, حیاء دو طرح کے, شرم دو طرح کی ہے, ایک شرم عاقلانہ ہے اور ایک شرم احمقانہ ہے, بیوقوفی کی شرم ہے. عقل کی شرم انسان کے لیے فضیلت ہے, وہ اساس ہے, وہ بنیاد ہے. یہ وہی عقل والی شرم, عاقلانہ شرم, جس کے ذریعے سے انسان زندگی بسر کرتا ہے, انسانی وہ پاک رہتا ہے, وہ پاک دامن. اس حیا کے سہارے انسان قائم ہے, اس شرم کے سہارے انسان قائم ہے. عورت و مرد کا نظام چلتا ہے, لیکن ایک حیا ایک شرم بیوقوفی کی شرم ہے. یہ جو روایت پڑھی ہے غالباً معروف نغز گو شاعر اکبر الہ آبادی, نام سنا ہوا نا آپ نے, اکبر الہ آبادی بہت ہی معروف شاعر ہیں, اور شعر ان کے اپنے حالات اپنے زمانے پر تنقید کرتے تھے اور اپنے زمانے کے اندر موجود خرابیوں کی اصلاح کرتے تھے. اصلاحی شاعری ہے ان کی, لیکن تنزیہ زبان میں. شاید سکولوں میں پڑھی ہوگی بعضوں نے یا پڑھائی ہوگی. ان کا ایک معروف شعر ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ اسی غالباً اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں, بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں, یعنی چند عورتیں کل مجھے گلی میں بے پردہ نظر آئیں, بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. ان بے پردہ بیبیوں کو اکبر اپنا شاعر کا نام ہے، اکبر نے جب ان بے پردہ عورتوں کو دیکھا تو غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، جیسا کہتے ہیں پانی پانی ہو گیا، شرمسار ہو گیا، میں شرمسار ہو گیا ان بے پردہ بیبیوں کو دیکھ کر۔ پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کدھر گیا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ اے بیبیوں تمہارا تو پردہ تھا وہ کہاں گیا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارا جو پردہ تھا آج ہمارے سر پر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ہم نے اتار کے اپنے شوہر کی عقل پہ ڈال دیا ہے، اپنے باپ کی عقل پہ ڈال دیا ہے، اپنے بھائی کی عقل پہ ڈال دیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اگر مرد کی عقل پہ پردہ نہ پڑے کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوتی۔ عقل سے انسان میں شرم و حیا آتی ہے، عقلانہ شرم و حیا۔ شرم کہتے کس کو ہیں یہ ذہن میں رکھیں، شرم و حیا ہے کیا چیز؟ شرم انسان کے نفس، دل، ذہن اور وجود میں ایسے احساس کا نام ہے جو انسان کو کچھ کرنے سے روک دیتا ہے، بولنے سے روک دیتا ہے، دیکھنے سے روک دیتا ہے، چلنے سے روک دیتا ہے، چھونے سے روک دیتا ہے۔ ایک احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، کسی چیز کو چھونا چاہتا ہے، اندر ہی ایک احساس ایسا آتا ہے جو اس کو روکتا ہے کہ خبردار اس کو نہیں چھونا۔ انسان آنکھیں کھولتا ہے کہ دیکھوں، اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہ خبردار اس کو نہیں دیکھنا۔ انسان چاہتا ہے بولوں، اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہ زبان نہیں کھولنا، یہ کام نہیں کرنا۔ ایک احساس انسان کے اندر جو انسان کو کچھ کرنے سے روک لیتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور وہ احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ پھر انسان کتنا ہی لوگ اصرار کریں وہ کام نہیں کرتا۔ مثلا اگر سامنے نامحرم آ جائے، نامحرم عورت آ جائے، انسان آنکھیں کھول کے جی تو کرتا ہے کہ دیکھے، چونکہ شہوت یہ کہتی ہے کہ دیکھو، لیکن اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہ اس کو نہیں دیکھنا۔ کیوں نہیں دیکھنا؟ چونکہ یہ میرے لیے دیکھنا جائز، یہ کسی کی ناموس ہے، یہ کسی کی ماں ہے، یہ کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کی زوجہ ہے، یہ کسی کی عزت ہے، یہ کسی کا حرم ہے، یہ کسی کی حرمت ہے، مجھے اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ اگر سارے لوگ کہیں کہ دیکھو بھائی آنکھیں کھول کے دیکھو، لیکن وہ نہیں دیکھتے۔ ابھی پہلے زمانوں میں شادیاں ایسے ہی ہوتی تھیں، لڑکی لڑکے کو دکھاتے نہیں تھے ایک دوسرے کو، اور لڑکا جب دلہن والوں کے گھر رشتہ مانگنے جاتے تھے یہ نگاہیں اوپر نہیں اٹھاتا تھا۔ اب وہ ساس سسر کہتے تھے بھائی ایک دفعہ اوپر تو دیکھو گے، ہم تیری شکل تو دیکھ لیں۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں بھائی دیکھو، نگاہ اٹھا کے دیکھو، لیکن وہ اوپر نگاہ نہیں اٹھاتا۔ کون سی چیز اس کو روکتی تھی؟ پولیس نہیں کھڑی ہوئی تھی وہاں، بندوق تلوار نہیں تھی، اس کے اندر شرم تھی موجود۔ وہ شرم اس کو کہتی تھی کہ نہ یہ موقع ایسا نہیں ہے تو سر اٹھا، یہاں پر، یہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر تو نے نگاہیں نہیں اٹھانی۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل خود ہی لڑکی پکڑ کے گھر لا کے ان کو بتاتا ہے یہ آپ کی ہونے والی بہو ہے، ماں باپ کو آگاہ کرتا ہے، سرپرائز دیتا ہے کہ یہ میں نے کالج میں خود ہی تلاش کر لی ہے، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کر کے خود ہی تلاش کر لی ہے، اب آپ بھی اس کو قبول کرو۔ وہاں پر ماں باپ کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں۔ جب اولاد کی نگاہیں جھکی ہوتی تھیں ماں باپ کے سر فخر سے بلند ہوتے تھے۔ آج اولاد کی نگاہیں نہیں جھکتی، ماں باپ کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں۔ کیا بات تھی اس وقت؟ اس وجہ سے تھی ان بچوں میں شرم تھی، شرم تھی ان بچوں کے اندر، اور اس کلچر نے، اس تہذیب نے شرم کو ختم کر دیا، شرم کا کلا کما کر دیا۔ شرم اندر ایک احساس ہے، یہ احساس طاقت سے ہوتا ہے، اندر کی جو چیز انسان کو روکتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ چیز، مجھے اچھی بہت لگتی ہے، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے اب میں یہ انجام نہیں دوں گا. جیسے یہ تمباکو نوش ہیں، سگریٹ نوش ہیں، نسوار خور، پان خور، گٹکا خور، کہ یہ پاکستان کا قومی مشغلے ہیں. کوئی نشے کی عادت ہے کسی انسان کو، یہ چھوڑنا چاہتا ہے، لوگ بھی اس کو کہتے ہیں، دوسرے بھی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو. تم چھوڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ ارادہ. نشہ چھوڑنے کے لیے ارادہ چاہیے. جو کمزور ارادے والے ہیں وہ روزانہ ہزار دفعہ چھوڑتے ہیں، اتنا پیتے نہیں ہیں جتنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ چھوڑتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد آخری دفعہ ایک اور پی لوں، پھر یہ آخری ہے، اس کے بعد نہیں پینا، آدھے گھنٹے بعد پھر ایک آخری سگریٹ پیتا ہے، پھر ہر آدھے گھنٹے بعد آخری سگریٹ پیتا ہے، اور اس سے کبھی بھی نشہ نہیں چھوٹتا. کیوں نہیں چھوٹتا؟ اس لیے کہ نشہ چھوڑنے کے لیے ارادہ چاہیے اور ارادے کی مضبوطی چاہیے. اس کے اندر ارادہ مضبوط نہیں ہے، ضعیف ارادہ ہے، کمزور ارادہ ہے. نشہ طاقتور ہے، ارادہ کمزور ہے، اور ہمیشہ طاقتور غالب آتا ہے. عادت طاقتور ہے، ارادہ کمزور ہے. تو عادتیں اس وجہ سے غالب آ جاتی ہیں چونکہ ارادے کمزور ہیں، لیکن جن لوگوں کے ارادے مضبوط ہیں وہ جب چاہیں عادتیں چھوڑ دیتے ہیں. اسے کہو عادت چھوڑ دو، ارادہ کرتا ہے آج سے یہ کام نہیں کروں گا، اور نہیں کرتا. کیسے کر لیا آسانی سے تم نے؟ ارادے کی مضبوطی سے، ارادے کی طاقت سے. شرم اس احساس کا نام ہے جو انسان کے اندر سے فطرت سے شرم اٹھتی ہے، عقل سے شرم اٹھتی ہے، اور انسان کو کام کرنے سے، بات کرنے سے روک دیتی ہے. حیا مانے آ جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. اس احساس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ارادہ مضبوط ہے، اس کے اندر عقل مضبوط ہے، اس کے اندر فطرت مضبوط ہے. جس نے اتنا قوی احساس اس کے اندر پیدا کیا، بنایا ہے، کہ یہ نگاہیں بھی نہیں اٹھا رہا، یہ زبان بھی نہیں کھول رہا، یہ ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہا، کہتے مجھے شرم آتی ہے. جب چھوٹا بڑے کے سامنے بیٹھا ہوا ہو، کہتے جی آپ بڑے ہیں، مجھے شرم آتی ہے آپ کے سامنے بولتے ہوئے، مجھے شرم آتی ہے. عالم کے سامنے بولتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یہ شرم کون سی ہے؟ یہ شرم طاقت کی شرم ہے. یعنی میرے پاس الفاظ ہیں، بات ہے، مطلب ہے، کہنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ چونکہ شرم کہہ رہی ہے کہ یہاں نہیں ہے بولنے کا وقت تیرا، اس بارگاہ میں تجھے نہیں بولنا، یہاں پر تو خاموش ہو جا. یہ شرم ہے طاقت، یہ شرم حیا ہے، عقل کی شرم و حیا ہے، اور یہی انسان کو بچا سکتی ہے. عزیزان، اس دور میں خصوصاً یہ زمانہ جو جا رہا ہے، اپنی اولاد کا خیال رکھیں. بے جا طور پر اعتماد، نہ حالات پہ اعتماد کریں، نہ ان بچوں پر اعتماد کریں. ان بچوں کو ظاہر ہے آپ کاٹ بھی نہیں سکتے، نہ کالجوں سے ان کو روک سکتے ہیں، نہ سکولوں سے روک سکتے ہیں، نہ اس ماحول سے ان کو دور کر سکتے ہیں. اس ماحول میں ہی رہنا ہے. ماحول میں رہنے کے لیے ان کو تربیت کی ضرورت ہے. تربیت چند جملے رٹانے کا نام نہیں ہے. طوطا بنانے کو تربیت نہیں کہتے. طوطا بنانے سے سرکس کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. بہت سارے جانور ہیں سرکس میں، آپ سرکس تو دیکھا ہوا ہے نا، پاکستان میں لگتا رہتا ہے کبھی کبھی. اس میں جانوروں کو سدھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے. ایک جانور لاتے ہیں، بندر اچھل رہا ہے، چھلانگے لگا رہا ہے، کلابازیاں کھا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ریچھ آ جاتا ہے. ریچھ آ کے وہ کام نہیں کرتا جو ریچھ کو کرنے چاہیے. ریچھ آ کے وہ کام کرتا ہے جو بلی کر رہی ہے. ریچھ آ کے وہ کام کرتا ہے جو بکری کر رہی ہے. اس کو تربیت نہیں کہتے، اس کو سرکس کا جانور بنانا کہتے ہیں. تربیت کس چیز کا نام ہے؟ بچوں کی تربیت جو گھر میں کرنی ہے، بچوں کی تربیت جو تعلیمی اداروں میں کرنی ہے، بچوں کی تربیت جو مدرسوں میں کرنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بچوں کو سرکس کا حیوان بنا دینا ہے اور پھر انہیں کسی جگہ کھڑے کر کے لوگوں کے سامنے مجمع لگائیں کہ دیکھیں یہ بچہ ایک کرتب دکھاتا ہے، آپ اس کو تالیاں بجاؤ خوش ہو. یہ تربیت یافتہ بچے نہیں ہیں، یہ سدائے ہوئے بچے ہیں، طوطے بنائے ہوئے. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کے اندر شرم و حیا کو اتنا مضبوط کر دیں کہ جس ماحول میں بھی جائے اندر اس کا احساس اس کو فساد سے بچا لے. اتنا شرم و حیا کو مضبوط کرے. شرم بڑھانے کے لیے، شرم اضافہ کرنے کے لیے، حیا کی تقویت کے لیے بچوں اور بچیوں میں، عورتوں میں فطری حیا ہوتا ہے، زور لگا کے توڑنا پڑتا ہے عورتوں کا حیا، فطرت لے کر حیا فطرت کے ساتھ آ جاتا ہے، پیدائشی طور پر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جتنی خواتین بے پردہ بازاروں میں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ سب با حیا تھی، جبرن جبر کر کے ان کا حیا توڑا گیا ہے۔ آج یہ ننگے سر آنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ مردوں نے، اس کلچر نے، اس ماحول نے، اس سارے سسٹم نے، اس میڈیا نے مل کر جبرن ان کا حیا توڑ دیا ہے۔ اور حیا توڑنا یعنی ساری فضیلتیں، ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں انسان سے دور کر دینا، فساد کے اندر انسان کو جھونک دینا اور انسان کو غرق کر دینا فساد کے اندر۔ ایک شرم ہے جو کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، جو اس روایت کے اندر جو پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، حکمت علی 67 نمبر نہج البلاغہ سے، ایک حیا ہے جو کمزوری کی وجہ سے ہے، نہ کہ طاقت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ضعف ہے انسان کے اندر، اور اس کمزوری کی وجہ سے انسان کے اوپر شرم والی حالت طاری ہو جاتی ہے، حیا والی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے بات چھوٹے بچے ہیں، ان سے پوچھو نام کیا ہے، وہ نام نہیں بتاتا، ایسے سمٹنا شروع ہو جاتا ہے نا، ایسے بعض بچے اپنا نام نہیں بتا سکتے۔ اب یہ شرم، یہ بھی شرم ہے، لیکن یہ شرم قوت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کمزوری کا نتیجہ ہے۔ بعض لوگ ہیں کسی کے سامنے اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے، ذہن میں کوئی سوال آیا ہوا ہے، سوال نہیں پوچھ سکتے، یہ کمزوری کی وجہ سے شرم ہے۔ بعض لوگ ہیں کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں جرت نہیں ہوتی کہ میں اٹھ کر اظہار کروں، یہ کمزور لوگ ہیں۔ وہ حیا انسان کی فضیلت ہے، انسان کا کمال ہے، جو عقل کی طرف سے ہو، جو طاقت کا نتیجہ ہو، قوت کا نتیجہ ہو۔ اس حیا کی علامت یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ لغزش سے، گناہ سے، معصیت سے، غلطی سے انسان کو روک لیتا ہے۔ لیکن وہ حیا جو کمزوری کا نتیجہ ہے، وہ شرم جو کمزوری کا نتیجہ ہے، یہ انسان کو اچھائی سے روک لیتا ہے۔ طاقت انسان کو غلطی سے روکتی ہے اور کمزوری انسان کو اچھائی سے روکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، کسی نے بے ادبی کر دی، اس بے ادب کو یہ سزا دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا، اس کو سزا نہیں دیتا، اس کو اس نے معاف کر دیا۔ اگر معاف کر دے، اس کو کہتے ہیں یہ عفو ہے، یہ درگزر ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے انتقام لینا لیکن اس میں جرت نہیں ہے انتقام لینے کی، بزدلی کی وجہ سے بولتا نہیں ہے، اس کو نہیں کہتے یہ عفو درگزر ہے۔ انسان عموماً، بعض لوگ ہیں نا جو، بلکہ روایات میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، کہ ایک جنگ میں امیر المومنین گئے، جا کر امیر المومنین، جو آپ سنتے ہیں جسامت قامت امیر المومنین کے ممبروں سے، یہ خیالی ہے، اکثر چیزیں جو ہمیں ممبروں سے سنائی جاتی ہیں یہ خیالی ہیں، خیالی یعنی خطیب، شاعر، ذاکر، یہ اپنے خیال میں کسی چیز کی نقشہ کشی کرتے ہیں، پھر آ کر ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ خیالیات ہو جاتی ہیں۔ البتہ ان کا خیالی تصور اچھا ہوتا ہے، لیکن خیال خیال ہوتا ہے، خیال حقیقت نہیں ہوتی۔ مثلا آپ خیالی کوئی مضمون بنائیں، آپ کے یہاں کھانا پکا ہے بہت اچھا، آپ یہاں آ کر اس کھانے کی تعریف کریں خیالی، آپ کہتے ہیں کھانا نہیں تھا وہ، در حقیقت جنت کی نعمت تھی جو آج ساگ آپ نے گھر میں کھایا ہے، وہ تھا وہ ساگ۔ لیکن اگر شاعر کو دیں ساگ، تو وہ ایسی شاعری کرے گا کہ آپ کو من و سلوا بھول جائے گا، وہ ساگ کی ایسی خیالی تصویر بنائے گا۔ لیکن یہی ساگ جس کے اتنا اچھا مضمون ہے، اگر یہ آپ کے سامنے لا کر رکھیں تو آپ سے کھایا نہیں جائے گا، اس میں مرچیں اتنی ہیں، اس میں مسالے اتنے ہیں، اس میں مشکلات اتنی ہیں۔ خب آپ کہیں تعریف تو اتنی کر رہے تھے آپ، وہ تعریف خیالی کر رہے تھے، حقیقت کچھ اور ہے۔ خیالی چیزیں انسان کے سامنے، دین خیالی اور جنگ خیالی، اور ہر مثلا ایک چیز جو آپ نے خیالات میں سنی ہوئی ہے، جنگ خیبر، جنگ خیبر، وہ دروازہ، قلعہ تو بہت بڑا تھا، دروازہ بہت بڑا تھا، سب کچھ تھا، تالا بہت بڑا تھا، وہ جو خیالی مضمون آپ نے سنا ہوا اس کی چابی کے بارے میں کہ قلعہ خیبر کے تالے کی چابی کتنی تھی، یہ تو پہلے کئی سال پہلے کا وزن تھا اس کا 40 من، ابھی وہ ٹنوں میں چلی گئی ہے وہ چابی. خب ایسی چابی خیال میں ہوتی ہے، ایسی چابی کسی دروازے کی نہیں ہوتی. اب ظاہر ہے خیال کے گھوڑے دوڑاتے جو آپ وزن، یہی لوگ جو چابی کے ٹنوں تک لے گئے ہیں من کو، انہوں نے نیا مضمون بھی در خیبر اور اس میں بیان کیا، کہا کہ وہ مرحب جس کو امیر المومنین نے قتل کیا اس میں قلعہ خیبر میں، وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ وہ جنگی ٹوپ جو وہ پہنتا تھا سر پر رکھتا تھا خود، اس میں 70 گھوڑے پانی پیتے تھے. اور 70 گھوڑے پانی پینے کے لیے کتنا حوض چاہیے، اتنا اس کا ٹوپ تھا، وہ سر کتنا ہوگا اس کا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اتنا بڑا ٹوپ نہیں ثابت کریں گے اس سے علی کی بہادری ثابت نہیں ہوتی. نہ عزیز من، اپنے خیال کو مت تھکا، اپنے خیال کو مت تھکا. ان چیزوں سے علی کی بہادری میں اضافہ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے تو حقیقت سے دور لے کے جا رہا ہے. اگر علی کی بہادری ہے تو خود علی سے پوچھ کے آپ نے کیا کیا وہاں پر، تو امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ، یہ روایت ہے علی کی خود جنگ خیبر میں، فرماتے ہیں واللہ ما قلعت باب الخیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت رحمانیہ، خدا کی قسم میں نے قلعہ خیبر اپنی جسمانی طاقت سے نہیں الہی طاقت سے اٹھایا. خیالی چیزیں تخیلات کے اندر. ایک اور اسی مضمون سے مربوط خیالی مضمون جو میں نے سنا اور بڑا عجیب لگا کہ کیسا تخیل ہے ان لوگوں کا، کیا بناتے ہیں. وہ کہا کہ جی کوئی صاحب پڑھ رہے تھے، زیرناب کے علاقے کہیں لگتے ہیں زبان سے، کہ وہ باب خیبر پڑھ رہے تھے کہ مولا نے دروازہ اکھاڑ کے پھینکا. سرائکی میں دروازے کو کیا بوا کہتے ہیں نا جی، دروازہ کہتے ہیں بوا کہتے ہیں بوا. انہوں نے کہا کہ وہ مولا نے اکھاڑ کے پھینکا دروازہ، وہ دروازہ اوپر گیا، جا کر پہلے آسمان سے ٹکرایا، زلزلہ آ گیا. وہ پہلے آسمان پہ جتنے فرشتے تھے سارے لرز گئے، کانپ گئے، انہیں سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے. وہ سارے باغ کے دوسرے آسمان پہ چلے گئے. دوسرے آسمان کے فرشتوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ بوا آ گئے، بوا آندھا پہ. پھر دوسرے آسمان اور پہلے آسمان کے فرشتے، جب دروازہ پہلے آسمان کو چیر کے دوسرے آسمان سے لگا، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے بھی بھاگ کے تیسرے آسمان پہ چلے گئے. اور اسی طرح کرتے کرتے ساتوں آسمان اور فرشتے سارے ان آسمانوں کے بھاگ کے عرش پہ چلے گئے. عرش پہ اللہ نے پوچھا کہ یہ شور کیوں مچا رہے ہو، تم کام چھوڑ کے سارے ادھر کیوں آ گئے ہو، تو فرشتوں نے کہا بوا آندھا پہ. یہ جنگ، یہ تخیل ہے سارا، یہ خیالیات ہیں ساری، یہ تخیلات ہیں، یہ خیال ہیں جو انسانوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. عزیز من، شرم و حیا، طاقت کی وجہ سے جو شرم ہو اور کمزوری کی وجہ سے شرم ہو، ضعف کی وجہ سے شرم ہو. امیر المومنین ایک جنگ میں گئے میدان میں، اس شخص نے پہچانا نہیں امیر المومنین کو، جو کہ امیر المومنین کا ظاہری حلیہ، اور یہ سمجھا کہ کوئی معمولی آدمی ہے. گھوڑا امیر المومنین کا، وہ جو عموماً آپ خیالی گھوڑا سنتے ہیں ایسا گھوڑا نہیں تھا. امیر المومنین کا گھوڑا ایسا تھا جو صرف چلتا تھا، دوڑتا نہیں تھا. لوگ پوچھتے بھی تھے کہ آپ اتنے بڑے سردار ہیں، سپہ سالار ہیں، دار و مدار جنگ کا سارا آپ پر ہوتا ہے، گھوڑا آپ کا دوڑتا ہی نہیں ہے. تو امیر المومنین نے کہا میں دوڑنے والا گھوڑا کس لیے لوں، کہ نہ تو مجھے دشمن سے بھاگنا ہے، میں کس لیے تیز دوڑنے والا گھوڑا کس لیے، مجھے تو بھاگنا نہیں ہے اور کسی دشمن کو بھاگنے بھی نہیں دیتا ہوں، تو میں کیسے باہر. کہتے ایک دشمن علی کے مقابلے میں آیا، اس نے پہچانا نہیں، پہلے اس نے غرور سے تکبر سے کہا کہ واپس جاؤ کسی بڑے کو بھیجو. امیر المومنین نے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں. کہنے لگا کون ہو؟ امیر المومنین نے وہاں پر اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا. جو ہی اس نے سنا نام کا حیدر آپ ہے کا, اس نے گھوڑا وہیں سے موڑ لیا بھاگ گیا. جب بھاگ گیا جنگ ہوئی نہیں, امیر المومنین واپس آ گئے. امیر المومنین جب واپس آئے تو ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا کہ دیکھیں ہاتھ آیا ہوا دشمن علی نے بھگا دیا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے علی کی جنگ ایسی ہوتی ہے. کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہوا. باہر کے رسول اللہ نے بہت سمجھایا کہ بیٹھو آرام سے ابھی جنگ جاری ہے. کہنے لگے نہیں اگر اجازت ہو تو میں اس دشمن کا کام تمام کروں. وہ گئے رسول پہل اصرار کیا پھر پہنچے. وہ دشمن ایسا تھا اسے پتا تھا کہ امیر المومنین کسی کا پیچھا نہیں کرتے. اس نے دیکھا یہ مسلسل میرے پیچھے گھوڑا آ رہا ہے. اس کو شک پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ہو یہ. اس نے گھوڑا اپنا موڑ کے دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں کون آ رہا ہے پیچھے, انہوں نے بھی اپنا گھوڑا موڑ لیا اور سیدھا دوڑتے ہوئے آگے رسول اللہ کی خدمت میں. رسول اللہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی قتل کر رہے ہو؟ کہا نہیں, اس کے بچوں پہ مجھے رحم آ گیا. وہ بچوں والا تھا. ایسا رحم جو انسان ڈر کی وجہ سے بھاگ کے آ جائے اس کو شجاعت نہیں کہتے. ایثار عفو درگزر, عفو درگزر یہ ہے کہ امیر المومنین نے عمر ابن عبد الود کو گرایا, گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھے. سر کاٹنے سے پہلے عمر ود نے توہین کر دی امیر المومنین کی, تھوک دیا. امیر المومنین اس کے سینے سے اتر گئے. عفو درگزر اس کو کہتے ہیں. پوچھنے لگا میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ توہین کی کہ آپ جلدی سر کاٹیں. امیر المومنین نے کہا نا میں تجھے اللہ کے لیے مارنا چاہتا تھا, تو نے توہین کر کے میرا غصہ بھی شامل کر دیا بیچ میں. میں اس لیے اترا تاکہ اپنے غصے سے تجھے قتل. یہ ہوتی ہے عزیزم شرم بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے. ضعیف ہے انسان, کمزور ہے انسان, اس کی کئی مقامات ہیں جہاں پر کمزوری کی وجہ سے انسان شرما جاتا ہے. ایک مقام امیر المومنین یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب انسان کسی کار خیر میں حصہ لیتا ہے, لوگ مالدار ہیں ثروت مند ہیں بڑا بڑا اماؤنٹ دے رہے ہیں, اس کے پاس تھوڑا سا ہے اور یہ جھجک جاتا ہے کہ میں تھوڑا سا شرما جاتا ہے کہ اتنا تھوڑے سے فائدہ کیا ہے, ڈر جاتا ہے یا جھجک جاتا ہے. یہ جھجک کمزوری ہے. اس کو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہاں نہ شرماؤ, جہاں پر کمزوری کی وجہ سے رک جاتے ہو وہاں نہ رکو. تھوڑا ہے تو وہ بھی راہ خدا میں دے دو, وہ بھی مدد کر دو. اپنے بھائی کی مدد کرو, اپنے ساتھی کی مدد کرو, اپنے مومن کی مدد کرو. چونکہ اگر یہ تھوڑا بھی اس کو نہیں دو گے وہ محروم رہ جائے گا, اور محرومیت زیادہ نقصان دیتی ہے تھوڑے مال کی نسبت. جھجک زیادہ ہے ہمارے اندر, جھجک بہت ہے, اور اس کا نام ہم نے رکھا ہوا یہ شرم. یہ فضیلت نہیں ہے. بہت سارے بچوں میں ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا جی چاہتا ہوگا اٹھ کے کسی کو اٹھ کے آ کے اناؤنس کر دو, اعلان کر دو کل مجلس ہے, نہیں کر سکتا اعلان, یہ مجھے شرم آتی ہے. یہ وہ حیا نہیں ہے جو فضیلت ہے, کمال ہے. یہ جھجک ہے, یہ کمزوری ہے, اس کو دور کرو. اگر کہیں حق بیان کرنا ہے بیان کرو. عموماً مومنین جھجک جاتے ہیں, کیا کہیں نماز کا وقت ہو جائے سجدگا رکھ کے نماز نہیں پڑھتے, شرما جاتے ہیں. کیوں شرماتے ہو؟ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جہاں پر ساری جھجک ختم کرو, ساری جھجک ختم کرو. حق کو برملا لوگوں کے سامنے عمل کر کے دکھاؤ, عمل کر کے دکھاؤ لوگوں کو. اس لیے کہ اس وقت فتنوں کا زمانہ ہے. فتنوں کے زمانے کے اندر کمزوروں کو ختم کر دیا جاتا ہے. فتنے سب سے پہلے کمزوروں کو کچلتے ہیں, کمزور رائے والوں کو, کمزور سوچ والوں کو, کمزور سیاست والوں کو, کمزور عمل والوں کو, کمزور قوموں کو فتنے کو چلتے ہیں. فتنوں کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے زلزلوں کی طرح. فتنے زلزلے کی طرح آتے ہیں, اور زلزلے سب سے پہلے کمزور مکانوں کو گراتے ہیں, کمزور دیواروں کو گراتے ہیں, کمزور عمارتوں کو گراتے ہیں. آندھیاں جب آتی ہیں کمزور درختوں کو گراتی ہیں. طاقتور درخت آندھیوں کے سامنے نہیں جھکتے. عزیز امام، جھجک دلیل ہے آپ کے کمزوری کی، اگر جھجک دکھاؤ گے یہ فتنے آپ کو کچل دیں گے سارے۔ جھجک اپنے آپ سے دور کرو، اپنے اندر قوت پیدا کرو، اپنے وجود کا اظہار کرو، اپنی طاقت کا اظہار کرو، اپنے دین کا اظہار کرو، اپنے مذہب کا اظہار کرو۔ یہ علم جو تم نے گھروں پہ لگائے ہوئے ہیں اب یہ ہونے چاہیے۔ اب کوشش ہے کہ یہ عزاداری کو محدود کریں۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جہاں پر چھوٹا سا بھی عمل کر سکتے ہو جھجک کی وجہ سے اس کو ترک نہ کرو، چونکہ ترک کرنے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اس چھوٹے عمل کے نسبت۔ ابھی کوششیں کر رہے ہیں کہ مجالس کو محدود کریں، نا امنی کے بہانے، حکومتیں بھی ان کے ساتھ، ایجنسیاں بھی ان کے ساتھ، بیرونی شیطانی طاقتیں بھی ان کے ساتھ، سب مل کر اس سلسلے کو روکنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ وقت ہے کہ جہاں پر یہ سلسلہ اتنا عام ہو جائے، تھوڑا تھوڑا ہی بے شک، قلیل ہی کیوں نہ ہو، اس قلیل کو انجام دینے سے ڈرو مت، جھجکو مت۔ یہ نہیں کہ بہت بڑی مجلس ہو، ایک بہت بڑی مشہور شخصیت آئے، کوئی بڑا ذاکر خطیب آئے، ہزاروں لوگوں کا مجمع لگے تو مجلس ہو نہ۔ عزیز من، اپنے گھر کے کمرے میں مجلس کرو، اپنے گھر کے سین میں مجلس کرو۔ اور ایسی مجلس کی بھی ضرورت نہیں ہے جس میں خرچہ ہو، نہ لنگر پکاؤ نہ کسی پیشہ ور کو بلاؤ۔ ان مجلسوں کو نجات دو، دہشت گردوں سے بھی نجات دو، فتنہ گروں سے بھی نجات دو، پیشہ وروں سے بھی نجات دو۔ خود ہی پڑھو مجلس، آپ ہی میں سے ایک آدمی کتاب کھولے، کتاب اٹھا کر مجلس پڑھنا شروع کر دے، کیا حرج ہے؟ آپ خود کر سکتے ہیں یہ کام۔ جو بھی پڑھ سکتا ہے کتاب پڑھ سکتا ہے، آئے آ کر بیٹھے دوسروں کے سامنے کتاب پڑھے۔ اگر کتاب سے نہیں ہو سکتی، آج کل آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی وجہ سے سی ڈی کیسٹ موجود ہے، اپنے گھر کے اندر 10 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی، 60 آدمی جمع ہو، کھانا گھر سے کھا کے مجلس کی باری رکھ لو، ہر ہفتے ایک مومن کے گھر میں سارے جمع ہو کر مجلس سے ذکر سے جو شہدا کرو، آپ میں سے ہی ایک اٹھ کر مجلس پڑھے، باقی سنے، کسی پیشاور کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں یہ مجالس ضروری ہیں؟ اس لیے کہ ان مجالس سے ہی ان فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ فتنے کمزوروں کو روند ڈالیں گے، کمزوروں کو پائمال کر دیں گے۔ عزیزان، سازشوں سے فتنے ختم نہیں ہوتے، ساز باز سے فتنے ختم نہیں ہوتے، فتنے جرتوں سے ختم ہوتے ہیں، شجاعتوں سے ختم ہوتے ہیں، دلیریوں سے ختم ہوتے ہیں۔ جھجک ختم کرو، یہ وہ شرم نہیں ہے، مذہب میں شرم مت کرو۔ کتنی جگہ دیکھا ہے مرد مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کی طرح دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عورتوں کے لیے نماز بلجار پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے مغرب، عشاء کی نماز پڑھنا، صبح کی نماز اونچی آواز میں پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن آپ بہت سارے مردوں کو دیکھیں گے، وہ خاموش نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جھجک ہے کہ میں پڑھوں کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہ کوئی اعتراض نہ کر دے، کوئی ٹوک نہ دے، کہیں فلاں نہ ہو جائے۔ یہ جھجک ہے، یہ کمزوری ہے۔ عزیز میں، تو جو اللہ اکبر بلند نہیں کہہ سکتا، تو جو تکبیر بلند نہیں ہے کہ دیکھ سکتا، اسلام و تشیع دلیروں کا مذہب ہے، بلند تکبیریں ہے۔ لہذا تو آیا ہے نماز کے اندر، جب نماز میں شامل ہوتا ہے بلند آواز سے کہ اللہ اکبر، تاکہ سب کو پتا چلے کہ ایک مومن نماز میں شامل ہو گیا۔ اظہار وجود کر اپنا، تو بسم اللہ اونچی نہیں پڑھ سکتا، اللہ اکبر اونچا نہیں کہہ سکتا۔ یہ جھجک دور کر، یہ اللہ اکبر تک محدود نہیں رہے، بلکہ اپنا تمام دین بالجہر لوگوں کے سامنے پیش کر، سب کے سامنے پیش کر، لوگوں کے سامنے، فتنے اس طرح سے روکیں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر معمولی عمل بھی کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کر، ترک کرنے سے وہ معمولی عمل بھی بہتر ہے۔ ترک نہ کر، ترک کرنے سے محرومیت ہے، محرومیت کا زیادہ نقصان ہے۔ عزیز من، کربلا جھجک والے لوگوں کا راستہ نہیں ہے، کربلا دلیروں کا راستہ ہے۔ شرم و حیا کے مجسمے کربلا میں آئے، جنہیں خدا کے بارگاہ میں شرم ہے، جو دین کے سامنے شرم ہے، لیکن دشمن کے سامنے جھجک نہیں ہے۔ عزیزان، دیکھا کربلا میں کس دلیری کے ساتھ اہل بیت آئے، کس دلیری کے ساتھ انصار آئے، کس دلیری کے ساتھ بنو ہاشم آئے، اور کس دلیری کے ساتھ بیبیاں آئیں میدان کے اندر، ججک نہیں تھی. چونکہ اذان کے بعد نماز ہے، مناسب نہیں اس گفتگو کو جاری رکھیں، یہیں پر مجلس ختم کرتے ہیں. پروردگار انشاءاللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. خداوند تعالیٰ ان فتنوں کو فتنہ گروں سمیت نیست و نابود فرمائے. خداوند تعالیٰ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے. اور پروردگار اس ملت کو اس امت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرمائے.